الحمد لله وكفى. سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وكونوا ربانيون بما كنتم تعلمون الكتاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو جاؤ تم اللہ والے جیسے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، وبما كنتم تدرسون، اور جیسا کہ تم اس کتاب کے پڑھنے والے ہو. تو دین پڑھانے والا اور دین پڑھنے والا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم ہو جاؤ ربانیین، اللہ والوں میں سے ہو جاؤ. تو قرآن پاک میں یہ حکم اللہ والا بننا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، یہ تو عام مسلمانوں کو بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ اس کو اللہ کی شدید محبت ہے. اس مبارک آیت میں دین پڑھانے والا اور دین پڑھنے والے کو الگ سے خاص طور پہ کہا، کونو ربانی جی، تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. تو خاص آرڈر اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کو کیوں کہا گیا کہ تم اللہ والے بن جاؤ؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو جانتے ہیں، جو اسے پڑھاتے ہیں، جو اسے پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ والا بننا زیادہ آسان ہے. اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ والد جو ہے وہ اپنے اس بیٹے کو کہے گا کہ تو بی اے کر لے جس نے انٹر کیا وہ ہوگا، کہ بھئی انٹر کر ہی لیا ہے تو اب تو بی اے کرنا، اور جس نے اسکول میں داخلہ نہیں لیا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی بی اے کرنے والا جو ہے نا وہ بڑا اچھا بندہ ہے، تو بھی کر. مگر جو انٹر کیا ہوا اس کو تو کہے گا یہ بس دو سال تو رہ گئے، بی اے کر لے، آدھا کام تو ہو چکا ہے. تو علم پڑھنے پڑھانے والوں کو الگ سے حکم کیوں ہے وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ، کہ بھئی آدھا کام تو ہو چکا ہے، اب تو تھوڑا سا رہ گیا ہے، موقع ضائع نہ کرو. تو ایک وجہ خاص صرف علم پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ جو آرڈر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ جی اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کیونکہ ان کے لیے بننا نسبتاً آسان، بہت سارا کام جو اللہ والا بننے کے لیے کرنا ہوتا ہے پہلے سے ہو چکا ہے. اور ایک وجہ یہ کہ جو علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے مناسب ہے، یہ ان کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے کہ وہ دنیا دار نہ ہوں، وہ اللہ والے ہی ہوں. ایک طرف تو عالم ہیں، دین سمجھنے والے، دین سکھانے والے، اور دوسری طرف دنیا داری والے معاملے کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ آپس میں میچ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ان کو الگ سے حکم فرمایا اللہ تعالی نے کہ جی اب کتابیں پڑھانے لگے ہو، اب دین پڑھا رہے ہو، دین پڑھ رہے ہو، اب گناہ کا اور تمہارا تعلق نہیں بنتا، اب اللہ والے بننا ہے. کہ اب اگر تم گناہ کرو گے تو پھر اب منافقت نظر آئے گی. حدیث پاک میں بھی ایسے ہے, خیر الناس, لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں, من خیار العلماء, جو اچھے علماء ہیں, وشر الناس من شرار العلماء, اور لوگوں میں سب سے برے وہ ہیں جو سب سے برے عالم ہیں. اور سب سے برا عالم کون ہے؟ جو ویسے تو دین جانتا ہے پوری طرح سے, عمل اس کا نہیں اس دین پر. تو اس لیے علم پڑھنے پڑھانے والے کو خاص آرڈر, ویسے عام آرڈر بھی قرآن میں موجود ہے کہ جی اللہ کی تو محبت حاصل کرنی, اللہ والا بننا ہے, علم پڑھنے پڑھانے والوں کو خاص آرڈر دیا ہے کہ جی تمہارے مقام کے مناسب نہیں ہے کہ تم دنیا داری والی معاملات کرو, عام بندوں کی طرح گناہ کرتے پھرو, بلکہ تمہارے مقام کے مناسب یہ ہے کہ تم اللہ والے ہو. اور اللہ والا وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں. اللہ ان اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو اللہ کا دوست وہ ہے, اللہ کا ولی وہ ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کا دوست وہ جو ایمان لاتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ عالم وہ شخص نہیں ہے جو کتابیں پڑھتا ہو, عالم وہ شخص نہیں جو کتابیں جانتا ہو. فرمایا عالم وہ ہے جو گناہ کے نقصانات سے واقف ہو, جو گناہوں سے بچتا ہو. تو عالم وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, جو گناہوں سے بچ گیا وہ دین کا عالم ہے. یہ کمپیوٹر کی جو تار ہوتی ہے نا, اس کے تقریباً 50 یہ تارے ہوتی ہیں, اور ان تاروں کو ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے. یہ ملتے ہیں نا تو یہ تار بن جاتی ہے, الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے, کمپیوٹر چلنے لگتا ہے. یہ 50 تاروں میں سے ایک تار بھی اگر نہیں ملے گی نا, 49 ملے بھی ہوگی, الیکٹریسٹی نہیں پاس ہوگی, کمپیوٹر نہیں چلے گا. عالم کا معاملہ بھی ایسا ہی, دین پڑھنے والا پڑھانے والے کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 100 گناہ ہے نا جو موجود ہیں, اس علم کی برکت سے 90-95-97 گناہ سے وہ ویسے ہی بچا ہوا ہے. تو 97 تارے ملی ہوئی ہیں, بس 2-3 تارے رہتی ہیں یہ 2-3 گناہوں میں. عالم, علم پڑھنے والا, علم پڑھانے والا, یہ 2-3 گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے عام طور پہ. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کونوا ربانی, تم کتاب پڑھانے والے, کتاب پڑھنے والے تم تو اللہ والے بن سو. 97 تو ہو چکے ہیں, 3 رہتے ہیں. کسی شاعر نے کہا حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. یہ بالکل سامنے منزل کھڑی ہے, اس علم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی مگر اب بھی پھنسے ہوئے ہیں, 2-3 جگہ پھنس گئے. تو دین پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں, نفس و شیطان ان کو 3 جگہوں پہ عام طور پہ پھنساتا ہے. 3 جگہ گناہ کرنے کی پاسبلٹی ہوتی ہے. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور ہمارے اکابرین گزرے ہیں جن کی زندگی گناہوں سے خالی. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے, یہ دلیل ہے اس بات کے کہ ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں گناہ نہیں تھا. وہ فرماتے تھے کہ ایسے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20-20 سال ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہ مل سکا. تو یہ جو علم سیکھنے والے, پڑھنے والے, پڑھانے والے, 3 طریقوں سے پھنستے ہیں عام طور پہ. یہ علم نیکی ان کو نکالتی بھی ہے مگر عام جو پھنسنے والے وہ ان 3 جگہ پہ پھنستے ہیں. اور پہلی چیز ہے حب مال, مال کی محبت پھنساتی ہے ان کو. ابھی عالم نہیں بنے ہوتے تو یہ مال کا امتحان ان کے سر پہ نہیں آیا ہوتا ہے. عالم بن جاتے ہیں تب یہ مال کا امتحان سر پہ آتا ہے. سب سے زیادہ امتحانات جو دنیا کی چیزوں کے امتحانات ہیں نا وہ عالم بننے کے بعد آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی عالم بن گیا نا اب دین پڑھ چکا اب ختم, اب کوئی امتحان نہیں, اب تو پاس ہو گیا. مگر سچی بات ہے کہ اب امتحان شروع ہوا ہے, اب عالم بن گئے, اب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جی عالم دین ہے. تو لوگ اپنا مال دیتے ہیں کہ جی آپ اس مال کو اچھی جگہ لگائیں. مسلمان ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں نے دینا ہی ہے تو کسی عالم کو دوں نا جو اس کو صحیح جگہ لگائے. تو یہ امتحان شروع ہو کہ لوگوں کی امانتیں, عام طور پہ علماء کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں کہ لوگ ٹرسٹ جو کرنے لگ جاتے ہیں جی دین کا عالم ہے, دین پڑھا ہوا ہے, تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ اعتماد کرتے ہیں, اپنی امانتیں دیتے ہیں کہ اس کو مستحقین پہ پہنچا. بہت امتحان ہے. اور جہاں یہ مال کی محبت اپنا رنگ دکھائے گی غلطی, امانت میں خیانت. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ منافق کی تین نشانی ہے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو کہاں عالم دین, وہ جو چار چار سو لوگوں کی جس نے شفاعت کرنی ہے حدیث پاک کے مطابق, اور کہاں منافق. تو بڑا امتحان ہو جاتا ہے. تو امتحان تو علم کے بعد شروع ہوتا ہے. تو مال کی وجہ سے کئی مرتبہ پھنس جاتے ہیں. یہ مال انسان کو پھنسا لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ جادو کرنی ہے, اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی ذرا زیادہ بڑا جادو ہے. یہ ہاروت اور ماروت میاں اور بیوی میں دوری کروا دیتے تھے, اور یہ دنیا کا جادو وہ ہے جو بندے اور اللہ میں دوری کروا دیتا ہے. تو دیکھیں یہ ایسا جادو ہے اس دنیا کا. تم امتحان تو شروع ہوتا ہے عالم بننے کے بعد. لوگ ٹرسٹ جو کرتے ہیں جی عالم دین ہے, اس نے اس کو اپنا مال دے. تو جہاں پھنستا ہے دین کا علم پڑھنے والا پڑھانے والا, اس مال کی وجہ سے پھنستا ہے, اس مال کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. اور ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں برسائے, اس مال کو اس مال کے چکر میں پھنستے نہیں تھے. چنانچہ مشہور واقعہ کہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی متعلقین میں سے کسی نے, نواب صاحب تھے, ایک لاکھ روپیہ حضرت کو بھیجا, میری طرف سے ہدیہ قبول فرمایا. حضرت کو محسوس ہوا کہ جی اپنی شان بھی دکھانا چاہ رہا ہے. تو ہدیہ قبول کرنا سنت, اور فقہا کے نزدیک کسی کے تکبر کو توڑنا یہ مستحب ہے. حضرت نے اس کا وہ منی آرڈر واپس فر کر دیا, تو وہ تو سٹ پٹا گیا. اس نے پھر منی آرڈر واپس بھیجا اور ساتھ ایک رکا بھیجا کہ حضرت آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو ایک لاکھ روپے دے گا. تو حضرت نے واپس منی آرڈر واپس لوٹایا اور اس کے پیچھے پھر لکھا کہ تجھے بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تیرے لاکھ روپے تجھے واپس کرے گا. تمہارے اکابرین کو دل میں سے مال کی محبت, اس مال کی وجہ سے پھنستے نہیں تھے. چنانچہ تعلیم دیوبند میں جانے جانے والے ایک صاحب تھے, بزرگ تھے, بزرگوں کی بڑی صحبت اختیار کرتے تھے. تو ایک نواب صاحب کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا, تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ نواب صاحب ہیں, بڑا اثر و رسوخ بھی ہے, بڑے مال پیسے والے بھی ہیں, تو ان کو اکابرین میں سے کسی کے ساتھ جوڑوں. تو سب کے پاس لے جاتے, ان کی کسی کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, اور ان کا دل جو ہے نا وہ صرف چاہتا کہ میں حضرت شیخ الہند سے ہی محبت رکھوں. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, ان کی طبیعت یہ تھی کہ کوئی مالدار قریب بیٹھتا تو ان کے اوپر انقباض ہی رہتا. تو وہ قریب آتا تو حضرت بالکل ان سے بے رخی اختیار کرتے, اور وہ کہتے کہ نہیں میں نے انہی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. تو آخر کار ان صاحب نے پوچھ لیا کہ جی اتنے سارے ہیں بزرگ, ان سب سے ملاتا ہوں, آپ کا کیوں دل انہی سے چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا باقی سب کے پاس جاتا ہوں تو خوب میری خوش آمد ہوتی ہے اور پروٹوکول ملتا ہے, ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بدتر انسان کوئی نہیں ہے. تو ہمارے اکابرین اس مال کی وجہ سے پھنستے نہیں تھے. انہوں نے ہمارے لیے مثالیں قائم کر دی ہیں. تو دین پڑھنے پڑھانے والا تین وجہ سے پھنستا ہے، ایک مال کی وجہ سے پھنستا ہے کہ اب وہ جب دین پڑھنے پڑھانے والا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگ گیا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں جی، ان کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے مال کی وجہ سے. اور دوسرا طریقہ جس کی وجہ سے اللہ والے نہیں بن پاتے علم پڑھنے پڑھانے والے، وہ ہے حب جا، شہرت کا شوق، بڑا بننے کا شوق. اور اس کو محسوس کرنا بھی بڑا مشکل کام، مال کی محبت محسوس کرنا تھوڑا پھر نسبتاً آسان، ایک ظاہری چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں، اور بڑا بننے کا شوق جو ہے یہ کوئی ظاہری چیز تو نہیں ہے، تو اندر کا جذبہ ہے، نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو ربانیین، اللہ والا بننے میں جو رکاوٹ ہے وہ اس حب جا ایک بڑی رکاوٹ، بڑا بننے کا شوق، میری بات مانی جائے، جو میں کہوں وہ وزندار بات ہے، میرے بہت سارے متعلقین ہوں، اس متعلقین کی کثرت کرنے کا بڑا شوق کہ کتنے لوگ معتقد ہیں نہیں. اس حب جا کی وجہ سے بھی غلطی کھا جاتا ہے. اور وہ جو حکم ہے قرآن کا کہ اے علم پڑھنے پڑھانے والوں تم نے اللہ والا بننا ہے، اس سے پیچھے رہ جاتا ہے. چنانچہ یہ چھپی بھی چیز ہے مگر اس کے کچھ اثرات ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جی یہ حب جا ہے یا نہیں ہے. ٹی وی پہ آنے کا شوق ہوگا جی، اور کتابیں خوب کثرت سے چھپوانے کا شوق ہوگا جی، لوگوں کو اندر اپنے آپ کو متعارف کروانے کا شوق ہوگا. تو گو کہ ہے یہ چھپی ہوئی چیز، اندر کا جذبہ ہے، مگر اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں تین لوگ ڈالے جائیں گے، اس میں سے سب سے پہلے جو تین لوگ ہوں گے ان میں سے ایک جو ہے وہ عالم ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ علم کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے. تو وہ کہتا رہ جائے گا کہ جی میں عالم دین تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرے علم کی وجہ صرف اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا تھا. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ علم پڑھنے پڑھانے والے اس چیز سے پھنستے ہیں. تو ہمارے کافرین اس چیز پہ بھی ان کی گرفت تھی، ایسی انہوں نے زبردست ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہوئی ہیں، اس حب جا کے چکر میں پھنستے نہیں تھے. ان کے لیے مدحا اور ذم برابر تھی، کوئی تعریف کرتا تھا تو بھولتے نہیں تھے، کوئی تنقید کرتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے تھے. عجیب اللہ کی مخلوق تھے، اس دنیا میں رہنے والے عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، واقعی اللہ والے تھے. چنانچہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بہت بڑے بزرگ سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، ان بزرگوں نے ان کو روکا اور روک کے کہا کہ قاری صاحب آپ کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے، اتنا نور آپ نے اپنے چہرے پہ کیسے بنایا؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مگر دیکھیں اندر کے حالات کبھی کبھی الفاظ میں ظاہر ہو جاتے ہیں. حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. تو گو کہ ہے یہ اندر کی چیز حب جا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، بڑا بننا، مگر کئی مرتبہ اس کا اظہار ظاہری طور پہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمتہ اللہ علیہ کو چنا کہ جی حضرت آپ مسلمانوں کی نمائندگی کریں. وہ ایک مناظرہ شاہ جہاں پور ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کی نمائندگی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی حضرت کے سپرد, اور حضرت کو تاریخ بتا دی گئی, مگر جس دن حضرت نے پہنچنا تھا ٹرین کے اندر ایک دو اسٹیشن پہلے ہی اتر آئے. ذہن میں یہی بات آئی کہ وہاں پہنچوں گا تو بہت سارے لوگ استقبال پہ آئیں گے, کہیں دل میں یہ بات دل کو پسند نہ آ جائے, تو اپنے اس دل کی نفی کرنے کے لیے پہلے ہی اتر گئے. لوگ انتظار میں ہیں, ٹرین بھی آ گئی, حضرت نہیں آئے. تو ایک عالم حضرت کی طبیعت سے تھوڑے واقف تھے, انہوں نے کہا چلو میں ذرا ڈھونڈتا ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقعی جس جگہ حضرت ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے. حضرت دنیا آپ کو لینے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی اور آپ یہاں ہیں. انہوں نے فرمایا یہ جو دنیا لینے کے لیے کھڑی ہوئی نا, ان کے ڈر سے یہاں ہوں. کچھ کتابیں کیا پڑھ لی, لوگ جان گئے, ورنہ اپنے آپ کو اس طرح مٹاتا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلتا. تو ہمارے کابرین نے اس حب جا کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو نکال کے دکھایا, ہمارے لیے مثال چھوڑ دی. تو عام طور پہ علم پڑھنے والا پڑھانے والا تین طریقوں سے پھنستا ہے, ایک مال کی وجہ سے پھنستا ہے, اور ایک حب جاہ کی وجہ سے پھنستا ہے. ایک تیسری وجہ سے جو پھنستا ہے وہ حب الشہوات کی وجہ سے پھنستا ہے, شہوت کے گناہوں کی وجہ سے پھنستا ہے. پہلے تو علم نہیں تھا, اب علم حاصل ہو گیا ہے تو لوگ جو ہیں محبت بھی کرتے ہیں, معتقد بھی ہوتے ہیں, مرد بھی معتقد ہوتے ہیں, عورتیں بھی معتقد ہوتی ہیں. تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ ٹیسٹ نہیں تھا, علم حاصل کرنے کے بعد یہ ٹیسٹ شروع ہوا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے. آج یہ نگاہ کا غلط استعمال کرنا تاریخ انسانیت میں کبھی اتنا آسان نہ تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. پہلے علم والے جو تھے وہ نگاہ کے گناہ میں نہیں پھنستے تھے, اب علم والے نگاہ کے گناہ میں بہت زیادہ پھنستے ہیں. اور یہ نگاہ کا گناہ ایسا کہ یہ انسان کی عبادت کے شوق کو ختم کر دیتا ہے, اور عبادت ختم ہو گئی تو علم میں سے اثر ختم ہو گیا. چنانچہ علم پر عمل کرنے والا نگاہ اٹھائے گا ہی نہیں. آج کے اس انٹرنیٹ کے دور نے اس نگاہ کو سڑا کے رکھ دیا ہے, بالکل اس نگاہ کے اندر کوئی حیا باقی ہی نہیں رہی. ایک زمانے میں یہ نگاہ ہوتی تھی جو سینوں میں دلوں کو کمپوا دیتی تھی. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. ساری محبت الہی کا جذبہ یہ بد نگاہی ختم کر دیتی ہے. تو علم پر عمل تو یہی ہے, اس آنکھ کو بند کر لیا جائے. اگر کبھی کبھی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ میں نے تفسیر کی کوئی کلاس اٹینڈ کی کسی جگہ پہ, تو نگاہ سے متعلق آیتیں آئیں, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, یا اس قسم کی کوئی اور نگاہ سے متعلق گفتگو آئی. تفسیر کرنے والوں نے حدیث پاک کے الفاظ بیان کیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا, جب کوئی اور عرش کا سایہ نہیں ہوگا, وہ شخص جس کو کوئی ذی وجاہت عورت جو ہے وہ کہے گی کہ تم میرے پاس آ جاؤ, اور وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس نے یہ پڑھ لیا, نوجوان عام سا بندہ تھا, کہتے زندگی غفلت والی تھی مگر ابھی آہستہ آہستہ نیکی پہ آنا شروع ہوا تھا. تو غفلت والے زمانے میں جو عورتیں جن سے تعلق تھا اسی بالکل وقت اس عورت کے پیغامات میسیجز آنا شروع ہوئے. تو بہت دل چاہا کہ ہاں پھر اس سے ملاقات کی جائے مگر دل میں آیا کہ اب تو میں شادی بھی ہو گئی تو بچے بھی ہو گئے اب پھر ملاقات کے لیے اس کے پاس جاؤں گا. کہتے ہیں بالکل ایک طرف یہ سوچتا اور ایک طرف دل کرتا کہ نہیں چلے جاؤ. آخر کو فیصلہ کیا کہ جی نہیں جاتا بالکل اب نہیں جانا توبہ کر لی ہے. تو پھر اپنی کتاب کھول کے دیکھی کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ عرش کے نیچے سایہ ملے گا تو وہ الفاظ یاد آئے کہ کہنا یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انگریزی میں میسج کیا کہ آئی فیئر اللہ. تو خود بتاتے ہیں کہ جب یہ میسج کیا نا کہ آئی فیئر اللہ اس کے بعد سے اس کا پھر میسج آنا بند ہو. علم پڑھنے پڑھنے والا پڑھانے والا اس کے لیے ایک امتحان یہ نگاہ ہے. نامحرم سے گفتگو کا معاملہ. علم جب تک نہیں عالم نہیں بنے تھے پڑھے نہیں تھے تو ابھی لوگوں کی محبتیں نہیں ملی تھی. مردوں کی عورتوں کی محبت اعتقاد ابھی نہیں ملا تھا. تو یہ امتحان زیادہ نوجوان سمجھتا ہے کہ اب شروع ہوا ہے. نا 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 جب بندہ عالم بن جاتا ہے اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. مگر آج تو اس نگاہ کا کباڑا نکل گیا. کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے. نہ مرد بچ سکتا ہے نہ عورت بچ سکتی نہ بوڑھا بچ سکتا ہے نہ عالم بچ سکتا ہے نہ جاہل بچ سکتا ہے. یہ انٹرنیٹ نے اور موبائل فونز نے بد نگاہی ہر کمرے میں ہر انسان کے ساتھ کر دی ہے. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ذرا دعا فرمائے کہ تہجد کی توفیق مل جائے. حضرت نے دعا نہیں کی نصیحت کر دی. فرمایا نوجوان تو اپنے دن کے اعمال کو صحیح کر لے اللہ تعالیٰ تجھے راتوں کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بد نگاہی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. چاہے ہمارے کافرین اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب فراست عطا فرمائی تھی. عجیب و غریب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی. چنانچہ مشہور واقعہ ہے ایک تابعی کا کہ بہت زبردست جو ہے وہ مجاہد تھے اور ان کو عیسائیوں نے آخر کار پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کا سر قلم کرنے والے تھے. تو عیسائیوں کے سپہ سالار نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت ابھی نہیں ابھی نہیں, یہ مسلمانوں کا بڑا زبردست مجاہد ہے, اس کو کسی طرح اگر اپنی طرف کر لیں گے تو پھر جو ہے آپ کی فوج میں یہ آ گیا تو چار چاند لگا دے گا. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کس طرح اس کو اپنی طرف کریں. انہوں نے کہا جی اس کو کچھ آفر کریں. بادشاہ نے کہا کہ اتنے اتنے لاکھ دینار اس کو آفر کر دو. اتنے لاکھ دینار آفر کیے تو آگے سے جواب آیا کہ جی مرنا منظور ہے یا آپ کے دینار منظور نہیں ہے. جب یہ جواب آیا تو بادشاہ کو بڑی خوشی بھی ہوئی. اس نے کہا اچھا یہ واقعی بڑا زبردست بندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہو جائے فوج کے اندر تو فوج پھر بالکل زبردست ہو جائے گی. تو بادشاہ کو اب زیادہ شوق ہوا کہ نہیں اس کو میں نے اپنی فوج میں ڈالنا ہی ہے. بادشاہ نے بڑا سوچا اور بڑے سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اتنی جو جنگیں کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے نا کہ اس کو کسی زمین کے حصے پہ حکومت کرنی ہے. تو اس کو جا کے کہہ دو کہ میری جو فلاں ریاست ہے نا اس کا حاکم یہ بن گیا. یہ آفر کی گئی تو وہ آفر کے بعد بھی جواب یہی آیا کہ جی مرنا منظور ہے دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اب بادشاہ بڑا پریشان. اس پریشانی کے عالم میں بادشاہ کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی تھی وہ آئی پوچھنے لگی کہ ابا حضور اتنے پریشان. اس نے کہا ایک نوجوان ہے بڑا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین پہ آ جائے مگر آ نہیں رہا ہے. اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ اچھا نوجوان ہے. اس نے کہا یہ کام میرے ذمہ لگائیں، میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کے دین پہ لے آؤں گی. چنانچہ تین وقت جو کھانا جاتا اس نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے، خوب بن ٹھن کے کھانا لے کے جاتی، لے کے گئی اور کھانا بھی رکھا، اور خوبصورت نوجوان بادشاہ کی بیٹی کھانا رکھ رہی ہے اور پھر دل لبھانے والی گفتگو کر رہی ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، پورا وقت نہیں دیکھا، یہ چلی گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے وقت آؤں گی، کب تک بچے گا. پھر لے کے گئی، پھر لے کے گئی، پھر اسی طرح دل لبھانے والی باتیں، پھر اس کو قریب ہونا، پھر اس کو اپنا حسن دکھانا. اس نے پھر نگاہ نہیں اٹھائی. ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، چار دن ہو گئے، اس نے آنکھ اٹھائی نہیں. 40 دن گزر گئے، 40 دن میں اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھائی نہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اس نے پوچھ لیا کہ تم انسان ہو، مرد ہو، کیا ہو؟ 40 دن سے، اس نے سچی بات، 40 دن سے تمہیں میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم نے ایک مرتبہ بھی آنکھ نہیں اٹھائی. اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آنکھ اٹھانے سے منع فرما دیا ہے. اسی بات کہنی تھی کہ اس عورت کے دل پہ لگی. اس نے کہا کہ تم سچے دین پہ ہو، ہم اپنے اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، میں آج اپنا دین چھوڑتی ہوں اور تمہارا دین قبول کرتی ہوں. اللہ چنانچہ اس نے دین قبول کیا، اور پھر ان کو وہاں سے نکلنے کا سبب بھی پھر وہی اللہ کی بندی بن گئی. ہمارے اکابرین نے مثالیں چھوڑ دی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہ کی حفاظت اتنا پسند ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان دیتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا. آج تو یہ حال ہے کہ ہر طرف بد نگاہی ہے، مگر اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ خود بھی بد نگاہی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آؤ کرو بد نگاہی. اللہ اکبر. بھائی کسی اور کے یہ گناہ آپ کر رہے ہیں، کسی اور کے یہ گناہ کرنے سے کوئی آپ کا گناہ کم تھوڑی ہو جائے گا. تو یہ جو تینوں طریقوں سے انسان پھنستا ہے، علم والے پھنستے ہیں مال کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے، ان تینوں کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. اس لیے ان تینوں کی اصلاح اہل باطن کے پاس جا کے ہوگی، اللہ والوں کی صحبت میں. اس لیے حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ واجب ہے، اس کے بغیر اسلام ممکن نہیں. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو اللہ والوں سے کچھ تعلق پیدا کرنا ہوگا. تو کونو ربانیین، اللہ تعالیٰ نے خاص حکم فرما دیا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. بما تدرسون بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب پڑھاتے ہو. بما کنتم تدرسون، اور کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو. کتاب پڑھنے پڑھانے والوں، تم نے تو اللہ والا بننا ہی ہے، سامنے تمہارے قریب ہی اللہ والا بننے کا موقع موجود ہے. آدھا پونا سفر تو طے کر لیا، اب تو بالکل قریب کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ والوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. یار رہے یا رب تو میرا, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں. خوش رہے نا مجھ کو کسی کا, تیرا مگر ہوشی یاد رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں, سر شاد رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر, ورد زبان اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اللہ. اللہ. اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما, میرے مالک برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما, اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما, اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا, میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ اس توبہ کو قبول فرما, اے اللہ میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا, اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں, اللہ نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ ہمیں نفس نے بھی لوٹا ہے, اللہ شیطان نے بھی لوٹا ہے, اللہ کبھی نفس نے گناہ کروائے, اللہ کبھی شیطان نے گناہ کروائے, اللہ لٹ لٹ کے آپ کے سامنے حاضر ہیں, میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہم نے تو دنیا والوں کو دیکھا لٹے ہوئے بندے پر رحم کی نظر کرتے ہیں, اللہ آپ ہم لٹے ہوں پر رحمت کی نگاہ فرما دیجیے, اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجیے, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ ایسا نہ ہو ہماری زبان علم والی ہو اور دل جہالت میں گرفتار ہو, اللہ دل کی جہالت سے محفوظ فرما, اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ لٹے ہوئے بندے ہیں, اللہ آپ نے خود فرمایا کبھی کمزوروں کے ساتھ مدد کا معاملہ کرے, اللہ آپ سب سے بڑھ کے کبھی ہیں, اللہ ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں, اللہ کمزوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما, میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ لوگ ہمیں کس طرح کا سمجھتے ہیں, میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اللہ لوگ کہتے ہیں تیرا شیدائی ہے اب میرا ہوش میں آنا بڑی رسوائی, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما, اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما, اللہ اپنی یاد سے منور فرما, اللہ انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ آپ سے بڑھ کے اونچی ذات کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ غریبی ذات کوئی نہیں, اللہ مگر پھر بھی آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے,
میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں میرے مالک، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ عطا فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نے انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی ایک نگاہ فرما، اللہ آپ کا رحمت کا دریا بہ رہا ہے، میرے مالک ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما، اللہ ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.